ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 340، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 3/10/2003، موضوع عالم برزخ کی طرف جانے والے مسافر کے لیے رحمت ہوگی یا ہولناکیاں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے گمراہی اور ہدایت کا راستہ علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے یہ دونوں راستے واضح کر دینے کے بعد کہا تیرا دل چاہے تو ایمان لے آ، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا، اور اگر تیرا دل نہ چاہے تو کفر کر، انکار کر، اور ان لوگوں میں شامل ہو جا جن پر خدا کا غضب ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، فرمایا جو لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کریں گے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، توک تیار کر رکھے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، اس کے مقابلے میں فرمایا جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہماری بات مانیں گے، ان کے لیے جنت میں شراب کے پیالے ہوں گے، مختلف قسم کی اس میں آمیزش کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ انداز اختیار کیا ہے کہ دو راستے بتلائے ہیں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، صراط مستقیم کو اختیار کریں گے، ان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ ان کے لیے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہاں بھی عالم برزخ کی طرف جانے والے مسافر کے لیے تقسیم ہے۔ ایک تقسیم ایسے بتلائی، الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما تعملون۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے فوت کر رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم، ان کی اپنی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالی نے اپنی جان پر ظلم کرنے والا قرار دیا کہ میرا کوئی نقصان نہیں، اگر تو گناہ کی زندگی بسر کرے گا میرا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہوں گے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہوں گے۔ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ، یہ جھک جائیں گے فرشتوں کی طرف اور جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم کبھی برائی کے راستے پر نہیں چلے۔ اللہ فرماتا ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، فرمایا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے گروہ کے مسافروں کے لیے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کر رہے ہوں گے، طیبین پاک اور صاف، یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ اللہ تعالی کی جنت میں اس وجہ سے کہ جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ ان مسافروں کی دو قسمیں ہیں، جو عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ رہے ہیں ان کی دو قسمیں اللہ نے بتلائی۔ یہ عالم برزخ کی سرحد پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو فوت کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، دین اسلام پر چلا کرتے تھے، صراط مستقیم پر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اس لیے تم جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ برزخ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے، اس سفر کا راہی بنتا ہے، فرمایا عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس پر اس کے ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ، اگر یہ جنتیوں میں سے ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر یہ جہنمیوں میں سے ہے تو اس پر جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ قبریں پھاڑ کر تجھ کو اٹھا نہیں لیتا۔ اگر جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کر دیا، اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ، اور پھر فرما دیا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو نے اس ٹھکانے میں رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ میدان محشر بپا کر نہیں دیا جاتا، قبروں کو پھاڑ نہیں دیا جاتا، اس وقت تک تو نے یہی رہنا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جنتی کو کہا جائے گا، جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے اس کو کہا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ انظر الى مقعدك من النار قد ابدى لك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا، جنتی کو کہا جائے گا اپنا ٹھکانہ دیکھ وہ جو جہنم میں تھا۔ اللہ تعالی نے ہر آدمی کے لیے جنت اور جہنم کے دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ اگر وہ جہنمی ہے تو اس کی جنت کسی اور جنتی کو دے دی جائے گی، اس کو دو جنتیں ملیں گی، اور اگر وہ جنتی ہے تو اس کے حصے کی جہنم اور جہنمی کو دے دی جائے گی، جہنمی کو دو جہنمیں ملیں گی۔ فرمایا انظر الی مقعدک من النار، اپنے اس آگ کے ٹھکانے کی طرف دیکھ، قد ابدا لک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ تعالی نے تیرے لیے وہ آگ کا ٹھکانہ تبدیل کر کے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا۔ فیراہما جمیعا، تو یہ مسافر اپنے جنت کے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا، جہنم کے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں گزرا کہ صحیح جواب دینے والے بھی ہوں گے اور غلط جواب دینے والے بھی ہوں گے۔ جو آدمی صحیح جواب دے گا فرشتے اس کو کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہ صحیح جواب دے گا، تو یہ کہے گا ربی اللہ، جس کی پیشانی کبھی قبروں پر نہ جھکی، کسی پیر کے سامنے اس نے اپنی کمر کو خم نہ دیا، پیر کے تخنوں اور گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ نہ جھکا، کسی غیر کے سامنے اس کے ہاتھ نہ پھیلے، کسی قبر پر یہ سوالی بن کر نہ گیا۔ فرشتے اس کو کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتا تھا، تو صحیح جواب دے کر کہے گا ربی اللہ نبی محمد دین الاسلام۔ ثم یفصح له فی قبره سبعون ذراعا فی سبعین، فرمایا اس کی قبر کو ستر بائی ستر، ستر ضرب ستر ہاتھ وسیع کر دیا جائے گا۔ ثم ینور له فی، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا، روشن کر دیا جائے گا۔ ثم یقال له نم، اور پھر اس کو کہا جائے گا سو جا۔ فیقول ارجع الی اہلی، وہ فرشتے کو جواب دے گا، وہ مردہ کہے گا مجھے چھوڑو، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر خبر دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نوازا۔ فیقولان، وہ دو فرشتے جو سیاہ رنگ کے ہوں گے، نیلی ان کی آنکھیں ہوں گی، ہیبت ناک قسم کے فرشتے ہوں گے، فیقولان وہ دونوں کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ اور ایک وہ بھی ہوگا جو غلط جواب دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ذلك، فرشتے جواب دیں گے ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تو یہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ اقول ما یقول الناس، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میرا مذہب وہی تھا جو میرے مولوی اور پیر کا تھا، جو میرے آبا و اجداد کا تھا۔ اقول ما یقول الناس، میں لوگوں کی راہ چلتا تھا، میں لوگوں کی بات مانتا تھا، ان کی تقلید کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے فیقال للارض التمعی علی فتلتئم علی، زمین کو کہا جائے گا اس کے لیے تنگ ہو جا، زمین اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، فتختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی، فلا یزال فیہا معذبا حتیٰ یبعثہ اللہ من مسجدہ ذالک، اور اللہ تعالی قیامت تک اس کو ایسے ہی عذاب دیتا رہے گا۔ صحیح جواب دینے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے اس سے پوچھیں گے وما یدریک، تجھے کیسے پتا لگا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا لگا نبی محمد میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تجھے کیسے پتا لگا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، وما یدریک تجھے کس نے بتلایا۔ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، وہ جواب میں کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ گارنٹی ہے وہ کبھی مشرک رہ نہیں سکتا. قرآن توحید کا میدان ہے. اللہ نے مسائل نبی کی زبان سے حدیث کے ذریعے پہنچائے. قرآن میں اجمالی ہو بیان مسائل کا لیکن تفصیل قرآن توحید کی کرتا ہے. جو آدمی قرآن پڑھ جائے وہ کبھی مشرک نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ جاہل مولویوں کو دیکھیں گے وہ قرآن پڑھنے سے منع کریں گے کہ قرآن کے قریب نہ جاؤ. قرآن وہ آدمی پڑھے جو پہلے 17 علوم پڑھ کر آئے. 7 سال تک مدرسے میں پڑھ کر آئے, 17 علوم پڑھے, اس کو تو حق ہے کہ وہ قرآن پڑھے. ورنہ جو 17 علوم پڑھ کر نہیں آیا اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن پڑھے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی قرآن پڑھ لے, قرآن میں اللہ کا یہ بیان پڑھ لے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, مجھے بتلاؤ وہ دولت شاہ کے دربار پر بیٹا لینے کے لیے جائے گا؟ جو قرآن میں یہ پڑھ لے کہ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سن کر قبول کرتا ہوں, مجھے بتلاؤ کہ وہ علی حجویری کے دربار پر جا کر ہاتھ پھیلائے گا؟ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ اپنی توحید کو ایسے نکھار لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں اٹھتے. اس اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کے علاوہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھکا دوں. وہ گناہگار بے شک ہو, فاسق فاجر بے شک ہو, لیکن شرک کبھی نہیں کرے گا جو قرآن پڑھ لے. اس لیے وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, فآمنت بہ, میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا, وصدقت, اور میں نے تصدیق کر دی کہ اللہ نے سچ کہا. فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی, آسمان سے ایک منادی دینے والا منادی دے گا, آواز دے گا, کہے گا صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا. ففرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ, میرے اس بندے کے لیے جنتی بستر لے کر آؤ, جنتی لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو. فیفتحوا, فرشتہ جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دے گا. قال فیاتیہ من روحہا وطیبہا, فرمایا پھر جنت کی طرف سے خوشبوئیں آئیں گی اس کی قبر میں, جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں پہنچیں گی. ویفسح لہ فیہا مد بصرہ, اور اس کے لیے اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے, اس کی قبر اتنی ہی وسیع کر دی جائے. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, اور جو کافر ہوگا جب وہ جواب دے گا کہ میں تو لوگوں کی بات کہتا تھا, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے منادی کرنے والا منادی کر کے کہے گا اَن كَذَبَ, اس نے جھوٹ بولا. فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ الْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ, آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف سے, آگ کی طرف سے کھڑکی اس کے لیے کھول دو. فیاتیہ من حرھا وسمومھا, اس کی کھڑکی کھولنے کی وجہ سے جہنم کی گرمی اور لو اس کی قبر میں پہنچے گی. قال ویزیق علیہ قبرہ, اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. حتی تختلف فیہ اضلاعہ, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں دائیں بائیں طرف چلے جائے گی, بائیں دائیں طرف چلے جائے گی. ثم یقید له اعمى واسن, اور پھر اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا, اعمى واسن, جو اندھا بھی ہوگا اور بہرا بھی ہوگا. بہرا اس لیے کہ یہ چیخو پکار کرے اس کو ترس نہ آئے, ویسے بھی فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں. اللہ نے جہنم کا فرشتہ ایسا سخت بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے جہنم کے داروغے کو دیکھا، مالک کو دیکھا، سارے فرشتے خوش تھے، ساروں کے چہرے کھلے ہوئے تھے، لیکن مالک داروغے کے چہرے پر تب بھی مشار موجود تھے، اس کو اس وقت میں غصہ آیا ہوا تھا. اللہ نے تخلیق ہی ایسے کی ہے. فرمایا اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا نہ دیکھ سکے نہ اس کی چیخ و پکار کو سن سکے، اس قسم کا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا. ماہو مرزبتن، اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، من حدید لوہے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو زورے باد ہی جبل النصارى ترابا، اگر یہ فرشتہ اس لوہے کے ہتھوڑے کو اس پہاڑ پر دے مارے، پہاڑ پورے کا پورا ریزا ریزا ہو جائے. لو زورے با بہا جبل النصارى ترابا، اگر یہ فرشتہ اس ہتھوڑے سے پہاڑ پر ضرب لگائے، پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، یہ فرشتہ اس مردے کو اس ہتھوڑے سے مارے گا. يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّ الثَّقَلَيْنِ، مشرق اور مغرب تک، مشرق سے مغرب تک بسنے والی ساری مخلوق سوائے جن اور انسانوں کے اس مردے کی چیخ و پکار کو سنے گی. فَيَسِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، جب اس کو ضرب لگے گی یہ بھی چورا چورا ہو جائے گا، مٹی کے ذرات کی طرح مٹی بن جائے گا. فَيُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے، بکا آپ روتے، حتى يبل لحيته، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. فقیل له تذكر الجنه والنار، حضرت عثمان سے کہا گیا تو جنت کو، جنت کا تذکرہ تیرے سامنے ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ تیرے سامنے ہوتا ہے، فلا تبکی وتبکی من ہذا، تو جنت اور دوزخ کے تذکرے پر روتا نہیں، وتبکی من ہذا، لیکن جب تو قبر پر کھڑا ہوتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ قبر من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی انسان یہاں نجات پا جاتا ہے، جو بعد کا معاملہ ہے وہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی آدمی یہاں پھنس جاتا ہے، فما بعدہ اشد منہ، تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افصح منہ، میں نے کوئی منظر ایسا دردناک نہیں دیکھا، ایسا سخت نہیں دیکھا کہ جتنا منظر قبر کا زیادہ سخت. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان هذه الامه تبتلى في قبورها، فرمایا اس امت کو، بلکہ امت جو پہلے گزر گئی یا اب آئی، فرمایا امت مبتلا کی جاتی ہے، آزمائی جاتی ہے، فتنے میں ڈالی جاتی ہے، آزمائش میں ڈالی جاتی ہے، فی قبورہا، ان کی قبروں میں، امت کو قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فلولا اللہ تدافنو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاتے، لا دعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع من، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر ویسے سناتا جیسے میں عذاب قبر سن رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہودن آئی اور عذاب قبر کے بارے میں تذکرہ کرنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اس دن کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر کی بیٹی، نبی کی سالی بیان کرتی ہے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہ المرء، آپ نے اس قبر کا، قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا جس میں انسان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ فلما ذکر ذلک، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا تذکرہ کیا، زج المسلمون زجتن، مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت یہ ہو گئی جو لوگ اتنے رونے لگ گئے، اتنے آہو بکا کی اتنا ان لوگوں نے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن نہ سکی کہ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا۔ فلما سکنت زجتہم، جب ان کی یہ چیخ و پکار آہو بکا رکی، قلت لرجل قریب منی، میں نے اس شخص کو کہا جو میرے قریب تھا، اے بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی؟ قال، وہ شخص کہنے لگا، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قد اوہی الی انکم تفتنون فی القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہیں قبروں میں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے، کون سے مسافر ہوں گے جن جو خوش قسمت ہوں گے، جن کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس۔ اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما۔ اور بہت سے بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کو فرشتے مار کر کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، اے بدبخت، تو نے قرآن پڑھا نہیں، تو نے عقل سے کام لیا نہیں، اگر قرآن پڑھتا تیری توحید سنور جاتی، اگر تو عقل سے کام لیتا شرک کبھی نہ کرتا۔ مشرک جاہل ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، پیدا کرنے والا اس کو رب ہے، ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا اس کو رب ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر رزق کا انتظام کرنے والا رب ہے، اس کو جوانی کی منزل تک پہنچانے والا رب ہے۔ یہ کیسا جاہل ہے، یہ کیسا احمق ہے جو رب اس کو ماں کے پیٹ میں روزی پہنچاتا ہے، نکلتے ہی جب اس کے دانت نہیں ہوتے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے، اس کو کمزوری سے جوانی کی طرف لاتا ہے۔ یہ کیسا بدبخت ہے جوان ہونے کے بعد یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور غیروں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. لی خمسۃن اتھی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنا ہوا والفاطمہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا. نوح علیہ السلام کو قوم یہ جواب دے کر کہتی ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا, یہ جو پانچ ہے پانچ تن ہے ان کی تم پوجا کرتے رہنا, نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا. اور آج بھی پاکستانی قوم, مسلمان قوم, لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم اللہ کے پانچ ہے اور میں اپنی ساری مشکلات ان پانچ کے ساتھ حل کروا لوں گا. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنا ہما والفاطمہ. ایک مصطفیٰ ہے, ایک مرتضیٰ ہے, دو ان کے بیٹے ہیں, ایک ان کی بیوی ہے. اللہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں, مشکلیں حل کرنے والا کہاں گیا. جن کو مشکل میں آواز دی جاتی ہے وہ کون ہے, وہ غیر ہے, اور جن کو پکارنا چاہیے وہ کون ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کہتا رہے انی قریب, میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اے پکارنے والے جب بھی تو مجھے پکارے میں تیری پکار کو سنتا ہوں. اور یہ بدبخت کہاں جاتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف, اموات غیر احیاء, جو مر چکے ہیں, وما یشعرون ایان یبعثون, اور جو اتنے غافل ہیں کہ اپنے اٹھائے جانے کا بھی ان کو علم نہیں. میرے بھائیوں سوچ لے, آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, قیامت کے دن آپ کو گواہی دینا ہوگی. قیامت کے دن گواہی ہر چیز دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مؤذن آزان دیتا ہے اس کی آزان جو چیز سنتی ہے, چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تر ہو, وہ پتھر ہو یا درخت ہو, وہ انسان ہو یا حیوان ہو, جو چیز اس کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ اس نے کلمہ توحید کو بلند کیا تھا. قیامت کے دن آپ کو گواہی دینا ہوگی. اگر آپ جھوٹ بولیں گے, آپ یہ کہیں گے اللہ ہمیں تیری توحید کا پتہ نہیں لگا, اللہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ قبر والوں سے مانگنا حرام ہے, شرک ہے, اللہ ہمیں یہ پتہ نہ لگا کہ غیر اللہ کو تیرے ساتھ شریک کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ تو نے اس کو معاف نہیں کرنا, تو اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کی زبانوں پر تالے لگا دے گا, آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کی ٹانگ بولے گی, آپ کے پاؤں بولیں گے, آپ کے اعضاء بولیں گے, اور آپ کہیں گے اپنے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اس گواہی کے بدلے میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ جواب دیں گے انتقم اللہ, اللہ نے ہمیں بلایا ہے, وہ اللہ جس نے ہر ایک کو گویائی کی طاقت بخشی ہے, آپ جو ہاتھ بول رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی قدرت کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تجھ پر گواہی دیں. اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا, ابھی وقت ہے. ہم آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں, ہم آپ سے تبلیغ کے بدلے میں کیا پیسے مانگتے ہیں, ہم آپ سے تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں, کون سی دنیاوی منفعت ہے جس کے لیے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ کے سامنے. آپ سے صرف یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں, اور یہ دو باتیں جس آدمی کو اچھی نہ لگے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے. جو دو باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں, اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی بات, ارے ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ہم یہی تو کہتے ہیں نبی کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کرو. اور اگر یہ اسلام نہیں ہے تو بتلاؤ وہ اسلام ہے کون سا, وہ دین ہے کیا, وہ شریعت ہے کیا جس کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں. جہاں پر ہماری غلطی ہے ہمیں متنبہ کریں, ہمیں بتلائیں, ہم اپنی اصلاح کریں. اور اگر اس میں کوئی غلطی نہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نبی اس کی رسالت اور امامت میں کوئی شریک نہیں, تو یہ ایسا عمدہ کلام, ایسی عمدہ دعوت, ایسا عمدہ مسلک آپ کو اللہ کی قسم ہے کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. جاؤ پھر وہ مسجدیں لگاؤ پھیرے مولویوں اور پیروں کے پاس, جاؤ اٹینڈ کرو مجلسیں جس میں آپ کے بزرگ بیٹھتے ہیں. آپ کو کبھی کوفے کی راہ بتلائیں گے, کبھی بغداد کی راہ بتلائیں گے, کبھی اجمیر کی راہ بتلائیں گے, کبھی آپ کو ملتان کی راہ بتلائیں گے, اور ہم آپ کو رحمان کی راہ بتلاتے ہیں. فرق واضح ہے اور اس فرق کو آپ بھی خوب جانتے ہیں. جو رحمان کی راہ بتلائے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا, جو رحمان کے بھیجے ہوئے مصطفیٰ کی راہ بتلائے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, سارے امام غلطی کر سکتے ہیں, سارے بزرگ کی زبان سے غلط نکل سکتی ہے بات, لیکن اگر نہیں بھی کر سکتی غلط بات تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری یہ دو ہی دعوتیں ہیں, ان دعوتوں پر لبیک کہیں. اگر آپ نے برزخ سے محفوظ نکلنا ہے, سونا ہے جیسے دلہن سوتی ہے, اپنی قبر کو وسیع کروانا ہے, اپنی قبر کو منور کروانا ہے, جنت کی طرف سے کھڑکی کھلوانی ہے, جنتی لباس اور بستر بچھوانا ہے, دو باتیں مان لیں, زیادہ نہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ جس کو پڑھ کر انسان دعوی اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ دو باتیں آپ مان لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو آدمی ان دو باتوں کا اقرار کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور اگر نہیں مانیں گے آپ کی بدقسمتی ہوگی, اور پھر قبر میں آپ کو یاد آئے گا, اے کاش میں اللہ کے قرآن کو پڑھتا اور اس پر عمل کرتا. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رفیق صاحب کی بیٹی بیمار ہے, اور ایک اور شخص ہیں جو ہسپتال میں داخل ہیں, فضل داد صاحب دل کے عارضے میں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کیا بیٹے کی دعا ماں باپ کو قبر میں ثواب پہنچا سکتی ہیں؟ ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو اعمال چھوڑ کر جاتا ہے جس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا ہے, اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہے, اس دعا کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں ملتا رہتا ہے. سات دنوں کے وظائف, لا الہ الا سو مرتبہ, یا قیوم ہزار مرتبہ, یا حیو یا قیوم ہزار مرتبہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہزار مرتبہ, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہزار مرتبہ, پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے, غم دور ہو جاتے ہیں, روزی غیب سے پہنچتی ہے. یہ وظائف صحیح تو ہیں, لیکن جو نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتلائی. کیا اسلام میں موجودہ جمہوریت جائز ہے, اور جمہوری عمل میں حصہ لینا کیسا ہے؟ جمہوریت یہ مغربی تہذیب, یہ مغربی ہے, یہاں بھیجی گئی ہے, اسلام کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. حکمت اعلیٰ کیا ہے اور اسلامی نظام حکومت کیا ہے, اس کا قیام کیسے ہوگا؟ اس کا قیام آپ لوگوں کے ذہن بنائیں جیسے اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں ذہن بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغ کے بدلے میں لوگوں کو مدینہ دے دیا، مسلمانوں کو مدینہ مل گیا، مدینے میں اللہ کے نبی نے حکومت قائم کر دی۔ الیکشن لڑنے سے، اب آپ دیکھ لیں اسلامیوں کی بہت سی تعداد ایم ایل اے بن کر قومی اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن آج کتنا عرصہ گزر گیا ہے، سوائے ڈیسک بجانے کے کچھ بھی نہیں ملا۔ حزب اختلاف جب بھی بیٹھتی ہے ڈیسک بجاتی رہتی ہے، اور پانچ سال گزر جائیں گے یہ ڈیسک ہی بجتے رہیں گے، ورنہ اسلام آئے کوئی سمجھ جائے، کوئی یہ سمجھے کہ اسلام آ جائے گا، اسلام نہیں آتا۔ اسلام جیسے مودودی صاحب بھی فوت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جمہوریت سے اسلام نہیں آتا، اسلام انقلاب سے آتا ہے۔ انقلاب لائیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں۔ جب سب لوگ دین اسلام کو چاہنے والے ہو جائیں گے تو اسلام خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ آپ حکومت سے کہیں یا نہ کہیں کہ اسلام نافذ کر، جب آپ خود اپنے گھر میں اسلام لائیں گے، محلے میں اسلام آئے گا، شہر میں اسلام آئے گا، تو حکومت اسلام لائے نہ یا نہ لائے، اسلام تو خود بخود آ گیا، وہ جمہوری راستے سے نہیں آتا۔ سورۃ نساء میں اللہ کی تخلیق بدل دینے کے بارے میں آیا ہے، ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ چٹیاں رکھ لینا، مرد ہو کر چٹیاں رکھتا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ بعض فیشن کے طور پر رکھ لیتے ہیں، بعض پیروں کی رکھ لیتے ہیں۔ جو پیروں کی چٹیاں رکھے پیروں کے نام پر اور اسی حالت میں مر گیا، سیدھا جہنمی، اور جو فیشن کے طور پر رکھے اس کے لیے سزا ہوگی۔ داڑھی بنانا یہ تخلیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ کام جو عورتوں کے ہیں مرد اس کو اختیار کرے، عورتیں مردوں کی کام اختیار کریں، ان کی شکل و صورت ان کی مشابہت کریں، یہ سب تخلیق میں آتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے بنائے ہیں اس کو بدلنا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ شب معراج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، یعنی نفلی عبادات کی کوئی عبادت نہیں اس موقع پر، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا اذان بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے؟ نماز کے علاوہ علاوہ تمام کام بغیر وضو کے کرنا جائز ہیں، اگر وضو کر لیا جائے زیادہ ثواب ہے۔ قرآن پاک کا صرف ترجمہ یا تفسیر پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا قرآن پاک کو پڑھ کر ملتا ہے۔ کیا عربی میں قرآن پڑھنا لازمی ہے یا صرف ترجمہ یا تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کو عربی میں پڑھیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ثواب ہے۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں شریعت کے مطابق؟ عورت کی نماز تو ننگے سر نہیں ہوتی، مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کا سر سطر میں شامل نہیں۔ بغیر داڑھی والے آدمی کی امامت جائز ہے کہ نہیں؟ کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر سارے بغیر داڑھی والے ہیں تو ٹھیک ہے، بغیر داڑھی والا جماعت کرا لے، اور اگر کوئی داڑھی والا موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کرائے۔ قصر نماز کی کیا حد ہے، کتنے فاصلے پر؟ 10-11 میل اگر سفر ہو تو قصر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر مسافر قصر کی بجائے پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے اللہ کا، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو کیا پوری پڑھے یا قصر کرے؟ جب امام مسافر نہیں وہ پوری پڑھ رہا ہے تو آپ بھی پوری پڑھیں۔ کتنی طلاق کے بعد عورت عدت کہاں پوری کرے؟ 2 طلاقیں یہ تو شوہر کے گھر رہے، اور اگر تیسری طلاق ہو گئی، ٹوٹ گیا معاملہ، بس پھر جہاں اس نے والدین کے گھر جانا ہے وہ چلی جائے۔ اہل تشیع اور قادیانیوں سے دوستی کیسی ہے اور لین دین کیسا ہے؟ دوستی ان سے حرام ہے اور لین دین تجارت کرنا جائز ہے، کیونکہ غیر مسلموں سے، اہل کتاب سے، عیسائیوں اور یہودیوں سے، ان سے بھی تجارت جائز ہے، لیکن دل میں محبت نہ رکھیں۔ غیر مذہب کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ اگر آپ نے انہیں تبلیغ کرنی ہے، دین اسلام کی طرف لانا ہے، تب تو کھائیں پئیں، اور اگر ویسے ہی ہے کہ میں اس کا دوست ہوں تو ایسی دوستی جائز نہیں۔ اہل حدیث 8 تراویح پڑھتے ہیں، سعودیہ میں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ اہل حدیث 8 تراویح اس لیے پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، اور سعودیہ میں، پورے سعودیہ میں سوائے حرم کے، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے 8 ہی پڑھی جاتی ہیں، اور مسجد نبوی اور حرم میں آخری عشرے میں 33 بھی پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ان کے ہاں کوئی عدد معین نہیں۔ وہ کہتے ہیں نفلی نماز ہے، اگر زیادہ پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وکالت کا پیشہ کیسا ہے؟ اگر جھوٹ نہیں بولنا تو صحیح ہے. فائن آرٹس کی تعلیم کیسی ہے؟ فائن آرٹس کی تعلیم میں جو شریعت کے خلاف بات ہے وہ غلط ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے اور آپ کا اکاروی صاحب سے مباہلہ کب اور کہاں ہوا؟ ملتان کا ایک علاقہ ہے سرائے سدو، وہاں پر مباہلہ ہوا. وضو کرنے کے بعد اگر شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے کر لی جائے اور دوسری نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھ لے تو کیا وضو برقرار رہے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دوبارہ نماز وضو کر کے آؤ، پھر نماز پڑھو. تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين. سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 190، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخ 27/8/1999، موضوع بچو جہنم کی آگ سے. رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5336799، راولپنڈی.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جب انسان کسی چیز کا تجربہ کر لیتا ہے وہ اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اب آگ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آگ جلاتی ہے، نہ سمجھ اولاد چھوٹا لڑکا بھی آگ سے دور ہٹتا ہے جب اس کو آگ کی تپش لگتی ہے، حرارت پہنچتی ہے، وہ دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو سانپ بھی خطرناک ہے، اس کا زہر انسان کے جسم میں چلا جائے اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن بچہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن آگ کی گرمی وہ خود مجبور کر دے گی بچے کو کہ دور ہٹ جائے. اسی لیے اللہ تعالی نے بھی اسی تجربے والی بات کو، جس سے انسان ہر روز اس کا واسطہ رہتا ہے، اسی بات کو اللہ نے قرآن میں اس طرح ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، کو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ نارا آگ سے. جس کے بارے میں ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ یہ جلا دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، اسی کے بارے میں رب نے کہا او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ اللہ نے اس آگ کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر کیا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس آدمی کو تو نے آگ میں داخل کر دیا بس وہ تو برباد ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ظلم کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کرنے کی وجہ سے آگ میں چلا گیا، وما للظالمین من انصار، ایسے آدمی کا کوئی مددگار نہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے، اللہ کیا کہتا ہے، جو اس قسم کا ظالم ہے، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ ہے میرے پاس، خالدا فیہا، اور یہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ نے آگ کا تذکرہ کر کے کہا ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں۔ اور ایک جگہ پھر یوں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو اس آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ انہا ساعت مستقرا ومقاما، اللہ نے اس جہنم کے بارے میں، اس آگ کے بارے میں کہا انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا و ان للطاغین لشر مآب، جو سرکش قسم کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، قرآن حدیث سے مقابلہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، توحید پر عمل نہیں کرتے، ایسے سرکشوں کا یہ ٹھکانہ ہے اور یہ برا ٹھکانہ۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم ہے ان کے لیے، یصلونھا، اور وہ اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے، فبئس المہاد، اور یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی بری جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیتم لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس چیز کو میں نے دیکھا، اگر تم اس چیز کو دیکھ لیتے تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ صحابہ پوچھنے لگے قالوا وما رأیت یا رسول اللہ، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، وہ چیز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت الجنت والنار، میں نے اللہ کی جنت کو بھی دیکھا اور اللہ کی آگ کو بھی دیکھا. اگر تم اللہ کی جنت کو اور اللہ کی آگ کو دیکھ لیتے تو تمہاری یہ مستیاں جو دنیا میں تمہیں مجبور کرتی ہیں. انسان مست بنتا ہے جب اسے پرواہ نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کسی نے مجھے منع کیا ہے، کسی نے مجھے ٹوکا ہے، کوئی اس پر میری پکڑ کرے گا. جب انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اس وقت انسان جو دل میں آتا ہے کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جنت اور دوزخ کو، جنت کو اور آگ کو دیکھ لو تو تمہیں ہنسنا بھول جائے اور ہر وقت تم روتے ہی رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو نارا، جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے اس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، چاہے جہنمی رو رو کر پیٹ پیٹ کر اپنا برا حال کر لیں لیکن جس چیز کا حکم اللہ نے ان کو دے دیا ہے یہ وہی کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جس چیز کا حکم اللہ نے ان کو دے دیا ہے کہ جہنمیوں نے جہنم میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، یہ باہر نہیں نکلنے دیں گے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وما ادراک ما سقر، اور تجھ کو کیا پتا وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، یہ کسی کو باقی بھی نہیں رہنے دے گی اور چھوڑے گی بھی نہیں. آگ میں داخل ہو کر انسان یہ سمجھے کہ میں جل جاؤں گا پھر مجھ کو نجات مل جائے گی، نہیں، لا تبقی ولا تذر، یہ باقی بھی نہیں رہنے دے گی اور چھوڑے گی بھی نہیں. لواحۃ للبشر، یہ انسان کو جلا دینے والی ہے. اور انسان کیسے جلے گا؟ پہلے جہنمی کی یہ کھال جل جائے گی، آگ اس کھال کو جلا کر پھر اس کا گوشت جلائے گی اور پھر اس کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، پھر جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اس کو جلا دے گی اور پھر یہی آگ دل تک پہنچ جائے گی. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. یہ تانا مارنے والا، یہ غیبت کرنے والا، اس کے لیے بربادی ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، سب کچھ مال ہی سے ہوگا. جس کے پاس مال ہے اس کی چودراہٹ ہے، چاہے وہ جاہل ان پڑھ ہو، چاہے وہ بے دین ہو، چاہے وہ مشرک اور بدعتی ہو، اس کے لیے اس دنیا میں جھوٹا وقار ہے، جس وقار کو لے کر وہ حق کو جھٹلا دیتا. اللہ کہتا ہے یہ ہرگز ہمیشہ نہیں رہے گا اس دنیا میں، کلا ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھ کو کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدة جو اس کے سارے جسم کو جلا کر پھر اس کے دل تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ, یہ آگ جو ان کو گھیرنے والی ہے یہ بڑے بڑے ستونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر رکھا. یوم نقول لجہنم حل انطلعت وتقول حل من مزید, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا, یوم نقول لجہنم حل انطلعت, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے, وتقول حل من مزید, وہ کہے گی اللہ میں بھری نہیں ہوں, مجھ میں بہت جگہ ہے اور انسانوں کو بھیج تاکہ میں ان کو جلاؤں اور جلا کر راکھ کروں. وجیع یومئذ بجہنم, جس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن جہنم کو وہ جب وہ چیخ رہی ہوگی چلا رہی ہوگی اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہوگا, جس دن جہنم کو لایا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی, لگامیں ہوں گی, جن کے ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے.